مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سلام قبول کیجیے صاحب۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں جس وقت سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں اپنی بڑی جماعت یعنی پی ٹی آئی سے کچھ ناراض نظر آتی ہیں، بلکہ دوسری جماعتوں میں بھی ایسا لگتا ہے کہ اختلافات اپنے عروج پر پہنچتے جا رہے ہیں اور اکھاڑ پچھاڑ کے آثار نظر آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز سیاسی تجزیہ کار جناب ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پی ٹی آئی کی ہم گفتگو کریں گے، خاص طور پر جو حکمران اتحاد کی بڑی جماعت ہے اس میں جو شامل جماعتیں ہیں، انہوں نے اپنی برہمی کا یا اپنی ناراضگی کا یا ناخوشی کا اظہار کیا ہے، خاص طور پر ایم کیو ایم نے، جو ایک وزارت تھی ان کے پاس اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ان کے مطالبات یہ ہیں کہ کراچی کے لیے ترقیاتی کام کیا جائے، جو کہ عمران خان صاحب کا وعدہ بھی تھا جب وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے اور اپوزیشن میں تھی ان کی جماعت۔ دوسری جانب وہ جو جی ڈی اے ہے یعنی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، وہ بھی کچھ ناراض نظر آتا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے بھی ریزرویشنس ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ قاف جو ہے اس نے بھی اس بارے میں تنقید شروع کر دی ہے کہ حکومت تو جو ہے ان کے ساتھ تو صحیح طریقے کا رویہ اختیار نہیں کر رہی۔ جو کہ خالد مقبول صدیقی صاحب تھے ایم کیو ایم کے، ان سے ملنا چاہتے تھے پرائم منسٹر، لیکن آج وہ نہیں گئے اور انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ جو ہے ہم اپنی پارٹی میں کریں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتحادیوں کی اس وقت ناراضگی ہے، اس سے حکومت کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟
جی، اصل میں جب یہ پچھلے انتخابات ہوئے تو وہ پی ٹی آئی کو میرا اپنا خیال ہے کوئی 10 سے 15 کم سیٹیں ملی، کیونکہ اگر ان کو 15 سیٹیں مل جاتی تو وہ ایک مستحکم حکومت بنا سکتے تھے۔ سیٹیں ان کی کم آئی، اس لیے ان کو اتحادی لینے پڑے اور مختلف جو چھوٹی جو باتیں ہیں وہاں سے ان کو مدد لینی پڑی۔ اب یہ عام طور پر یہی ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی جو سیاست ہے کہ جب اتنا کم فرق ہو تو اس میں پھر یہ چھوٹی جو باتیں اپنے مطالبات ضرورت سے زیادہ ہی اس کو آگے کرتی ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کہوں، جیسے آپ نے کہا ہے صدیقی صاحب کی بات کی، لیکن جو لا منسٹر ہیں وہ بھی ایم کیو ایم کے ہیں، اور وہ انہوں نے اپنا عہدہ نہیں چھوڑا۔ اس لیے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک وزیر عہدہ چھوڑ دیتا ہے لیکن دوسرا وزیر جو ہے وہ وہیں پہ ہے۔ پریشر ٹیکٹکس ہیں بیسیکلی۔ اور جہاں پہ کراچی کی بات ہے تو کراچی میں اس مرتبہ پی ٹی آئی نے بھی خاصی وہاں پہ سیٹیں لی ہیں، اور بہت سے پی ٹی آئی جو کراچی کے ممبران ہیں، جیسے صدر بھی کراچی کے ہیں علوی صاحب، اس کے بعد جو اور 3-4 اہم جو منسٹریز ہیں وہ بھی کراچی سے ہی ہیں، بلکہ ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے سبھی بڑھ کر کراچی کا نمائندگی ملی ہے۔ لیکن بہرحال ایم کیو ایم کافی عرصے سے کراچی کی پارٹی رہی، اب وہ اتنا زور ان کا نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی یہ پوزیشن ضرور ہے کہ اگر وہ حکومت کو چھوڑیں تو پھر حکومت کو یہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اکثریت تو کہیں نہ کھو دے۔ دوسری جماعتوں کو بھی آپ نے بات کیا تو بالکل یہ بجا ہے کہ جب ذرا سی حکومت کمزور ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر یہ پریشر ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ صرف پیدا ہوتا ہے کہ پریشر اگر ڈالیں، زیادہ ڈالیں، تو نو کانفیڈنس کون لائے گا؟ کیونکہ آئین میں اس کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اور طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ کم سے کم ایک تہائی ممبرز ہونے چاہیے جو کہ قرارداد لائیں جو نو کانفیڈنس کی، اور اگر نو کانفیڈنس کی قرارداد نامنظور ہو جائے تو نامنظور ہو سکے یا نہ پاس ہو تو پھر ایک تہائی ممبران اپنی سیٹیں ان کو چھوڑنی پڑتی ہیں۔ یہ ایک ہے۔ دوسری بات آئین یہ کہتا ہے کہ ان کو آلٹرنیٹو متبادل بھی نام دینا پڑے گا کہ دوسرا وزیر اعظم کون ہوگا. اب یہاں پہ آ کے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی جماعت ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہوگا کہ ہم جو اس کو نامینیٹ کرتے ہیں یہ ہمارے وزیر اعظم ہوں گے. پھر ان وزیر اعظم کو بھی اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے جب وہ ہو جاتے ہیں. اس کی مطلب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ حکومت کا نو کانفیڈنس وہ کرنا, لیکن بالکل حکومت کے لیے پریشانی کا ضرور باعث بنتا ہے کہ اگر ان کے جو نمبر ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں تو وہ اتنا ہی زیادہ بلیک میل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اور جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں جن کی چند سیٹیں ہیں ان سے, تو ایم کیو ایم کا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے بھی کرتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, پھر یہ نون لیگ کے بھی ساتھ رہے, یہ ہر جماعت کے ساتھ رہے ہیں جو بھی حکومت بناتی ہے, تو وہاں پہ بھی یہ اسی طرح کی وہ کرتے تھے. کبھی وہاں سے چھوڑ.
ڈاکٹر فاروق حسنات, دو باتیں ہیں یہاں پر. ایک تو یہ کہ فاروق نسیم صاحب کے بارے میں جو آپ نے فرمایا, اس کو ان کو ایم کیو ایم ڈس فون کر چکی ہے, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے کھاتے میں نہیں ہے, ہمارے کوٹے پہ نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اس موضوع کے اوپر. دوسرے ایم کیو ایم کا جو مطالبہ ہے وہ کراچی کے ڈیولپمنٹ کا ہے, کراچی کی صفائی کا ہے. بظاہر انہوں نے وزارتوں کی بات نہیں کی ہے, بلکہ ان کا ہے کہ جی کراچی کے لیے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ دیا جائے. اور عمران اسماعیل صاحب جو گورنر ہیں سندھ کے, وہ کہہ چکے ہیں جتنا دینا تھا دے چکے, اب جو کچھ بھی دیں گے وزیر اعظم اپنی ذاتی حیثیت میں دیں گے. تو اس طرح سے کیسے آپ الائٹ پارٹیز کو پلیز کر سکتے ہیں؟
جی جی, اسماعیل صاحب, بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ کراچی صوبہ سندھ کا شہر ہے, اور وہاں کے جو معاملات ہیں وہ سندھ کی حکومت کی ذمہ داری ہے, یعنی کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اگر وفاق کچھ کرتی ہے تو پھر وفاق کو اپنی جگہ بنانی پڑے گی, اور ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ہم یہاں پہ جو ترقیاتی منصوبے شروع کر رہے ہیں. یہ صفائی کی تو بالکل پیورلی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, بلکہ وہ تو سٹی حکومت کی ذمہ داری ہے جو ایم کی ایم کی ہی ہے, سٹی گورنمنٹ وہاں پہ. اور دوسرا اگر آپ دیکھیں تو وہ باقی جو معاملات ہیں وہ صوبائی حکومت کے نیچے آتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ وفاق سے کہتے ہیں تو وہ گورنر کے تھرو ہی آپریٹ کر سکتا ہے وفاق, اور اس میں جو وزیر اعظم ہے جن کا نمائندہ وفاق کا نمائندہ گورنر ہی ہوتا ہے, چیف منسٹر کے تھرو وہ آپریٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ اتنا کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے ان کو, یعنی کہ آپ ایسا ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کہ ایکچولی صوبائی حکومت کے پرویو میں آتا ہے, تو آپ وفاقی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے کراچی کے معاملات آپ ٹھیک کریں. تو اس لیے وفاق کر تو سکتی ہے, ابھی وہ ریلوے کا ٹریک جو تھا وہ وفاق کے, چونکہ ریلوے وفاق کا محکمہ ہے, تو انہوں نے اس کی بات کی تھی, اس کو ہم صحیح کریں گے, اور کچھ اور بھی معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹ ذمہ داری ڈیمانڈ ایکچولی ہونا چاہیے تھا صوبائی حکومت سے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس سے زیادہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری کی بات نہیں ہے, یہ ان سے زیادہ مانگنا ہے, یعنی ان کی جورسڈکشن ہے اس سے بھی آگے بڑھ کے ان سے مانگنا ہے, اور اس کے پیچھے یہی ہے کہ اپنا ویٹ بڑھانا ہے. کیونکہ یہ پہلے یہ ایک ہمیں مثالیں ملتی رہی ہیں, یہ کوئی پہلی بات یا نئی بات نہیں ہے. تو اس لیے جہاں تک ڈسون کرنے کی بات ہے, یہ آئے ایم کی ایم کے کوٹے سے نسیم فاروق صاحب, تو اب وہ اب ان کی مرضی ہے, اس کو ڈسون کریں یا جیسے بھی کریں, لیکن وہ حکومت کے ساتھ ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ جو اوور آل اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹی سسٹم ہے, اس میں کس حد تک خود انٹرنلی ڈیموکریسی کا رواج ہے؟
دیکھیے, ہماری جو بدقسمتی سے جو سیاسی پارٹیز ہیں یہ ماروسی پارٹیز بن گئی ہیں جو زیادہ تر ہیں, اور اس میں اور لمیٹڈ کمپنی کہہ سکتے ہیں, ماروسی پارٹی لمیٹڈ کمپنی اس لیے کہ چند لوگ ہی ان کے فیصلے کرتے ہیں, اور وہ اس طرح کی کلاسیکل سیاسی جماعتیں نہیں ہیں جس طرح کے سیاسی جماعت کو ہونا چاہیے. تو اس میں ہم کوئی بھی جماعت بھی لے لیں تو وہ یہی ان کا ڈھانچہ ہمیں اسی طرح کا نظر آتا ہے کہ وہ بیٹے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہ بیٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور دوسرے جو سینئر ممبران ہیں جن کی قربانیاں بھی ہیں, جو ساتھ رہے, جو ورکرز بھی ہیں, ان سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا, سارے فیصلے یہی کرتے ہیں چند لوگوں پر. اب دیکھ لیجیے, نون لیگ کو دیکھ لیجیے, سارے فیصلے لندن میں بیٹھ کے ہو رہے ہیں, پر وہ کبھی کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اور وہ لیکن اپنے خاندان کے اندر ہی فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہاں سے لوگ جاتے ہیں جو دوسرے پارٹی کے ممبران ہیں، یہاں سے جاتے ہیں وہاں سے ہدایت لیتے ہیں جو فیملی ہے اس کی. پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے، باقی پارٹیز کا بھی یہی ہے کہ ٹرمپ کو چھوڑ کے ہمیں جماعت اسلامی کو چھوڑ دیں، یا پی ٹی آئی کا بھی وہ نہیں ہوا، لیکن وہاں بھی فیصلے اوور سینٹرلائز ہیں، اور یہی اسی لیے مشکل آ رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں، چونکہ ایک کلاسیکل جو سیاسی جماعت ہوتی ہے یا جو صحیح سیاسی جماعت ہونی چاہیے وہ اس طرح وہ کام نہیں کر رہی، تو وہاں پہ مسئلے آ رہے ہیں. اور سارا جو جمہوری عمل ہم کہتے ہیں اور پارلیمنٹری فارم بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں، وہ وہاں پہ ہی سیبوٹاج ہو جاتا ہے، یا وہ جب وہ سیاسی جماعتیں خود بھی جمہوری نہیں ہوتی اور وہ ایک شخص کے یا شخصیت کے یا خاندان کے ارد گرد وہ گھوم رہی ہوتی ہیں. اس لیے میچیورٹی نہیں آئے گی پاکستان کی سیاست میں جب تک سیاسی جماعتیں میچیور نہیں ہوں گی، اور وہ سیاسی جماعتیں صحیح طرح سے اکراس دا ایتھنک لائنز اور اکراس دا پروونشل لائنز وہ کام نہیں کریں گی، اس وقت تک یہی رہے گا، انسٹیبلٹی ہی رہے گی جو ہمیں نظر آ رہی ہے.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے افتخار چوہدری صاحب نے جو کہ اسپوکس پرسن ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب میں. افتخار چوہدری صاحب یہ بتائیے مجھے کہ جو اس وقت صورتحال ہے جس میں آپ کی جو اتحادی پارٹیاں ہیں مرکز میں وہ سب آپ کے ساتھ تو اپنی ناخوشی کا اظہار کر رہی ہیں، ایم کیو ایم نے تو وزارت بھی چھوڑ دی ہے، جی ڈی اے والوں کو بھی اختلافات ہیں آپ سے، پاکستان مسلم لیگ قاف والوں کو بھی ہیں، بی این پی والے بھی آپ سے برگشتہ نظر آتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں آپ اس اتحاد کو انٹیکٹ رکھ سکیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو وائس آف امریکہ. دیکھیں جی، جمہوریت کا حسن کی بات ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اس کی کباہتوں کا ذکر کوئی نہیں کرتا کہ جب آپ اس طرح جوڑ جاڑ کے حکومت کریں گے، اتحادی لیں گے، ظاہر ہے ہماری مجبوری تھی، جب الیکشن جیتے تو ہم حکومت نہیں بنا سکتے تھے، تو ہم نے مختلف الخیال پارٹیوں کو لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کیا، اور جیسے ہی کوئی موقع ملتا ہے ہر کوئی جو ہمارا اتحادی ہے اس سے فوائد بھی سمیٹنے کی بات کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ہے نا چلن وطیرہ کہ بھائی اگر کسی موڑ پہ کوئی اپنی بات یا اپنی ضد منوانی ہے تو اس کے لیے پھر اس طرح کرتے ہیں. پہلے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج سے کوئی ایک ہفتہ 10 دن پہلے ایم کیو ایم کو دعوت دی تھی، اور ایم کیو ایم نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم خوش ہیں جن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب اگر ان کے کوئی ایسے کوئی اعتراضات ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے تو کراچی کی نمائندگی ہم ایم کیو ایم سے زیادہ تو ہمارے پاس ہے، تو کراچی کا اگر صرف ایک بہانہ کریں تو مناسب نہیں ہوگا. ہاں اگر ان کے کوئی خدشات ہیں کہ میئر کو پاور کرنی ہے، فنڈس کی بات ہے، تو کیوں نہ کریں. کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور بہت بڑی آبادی ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، اور اگر ایم کیو ایم کو لے کے آتی ہے کسی وجہ سے ہم اس سال ڈیڑھ سال میں اگر کوئی ان کی ڈیمانڈ سے کوئی طرف نظر کیا بھی ہے، کچھ ہم سے اس طرح کی کوتاہی ہوئی بھی ہے، تو وہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے، ہم سے بیٹھ کے بات کریں گے، ہم حل کر لیں گے اس کو انشاءاللہ.
مگر افتخار چوہدری صاحب صرف ایک ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جی ڈی اے والے بھی، پی ایم ایل این کیو والے بھی، اور بی این پی والے بھی آپ سے کچھ نہ کچھ خوش نظر آتے ہیں.
دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ اس وقت میں جب یہ جائنٹ جو ملی جلی حکومت کی ہے کولیشن کی، اس میں اس طرح کے مسائل آئیں گے، اور یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے نا جی، یہاں پہ مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں، اور اگر کوئی یہ مطالبہ رکھے کہ بھائی ہمارے 100% مسئلے حل کر دیے جائیں ورنہ ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے، تو یہ تو پھر ظاہر ہے یہ پریشر، یہ چیزیں اور یہ جو معاملات ہیں ان کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم لیڈنگ پارٹنر ہیں اس حکومت کے، اور ہم دیکھیں گے جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شور زیادہ مچ جاتا ہے، عملی طور پہ ایسی چیز ہوتی نہیں. اگر مقبول صدیقی صاحب نے کوئی ریزائن کیا ہے، وہ الگ ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے، جی ڈی اے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے جو ماہر ان مسائل کے جو نباز ہیں جہانگیر ترین، اور دوسرے ٹیم کے سینئر لیڈر جو ہیں، مختلف پارٹیوں سے مکالمہ کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مکالمے کے بعد معاملات درست ہوں گے، اور باقی کہ جن کو یہ خواب نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت چلی جائے گی اور اس پریشر سے چلی جائے گی, تو ان کے لیے بس میں عرض کر دوں کہ خواب دیکھتے رہیے گا, اور دیکھنا خواب ضروری ہے, انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ دن میں بھی دیکھے رات میں بھی دیکھے.
اچھا اور افتخار چودھری صاحب تھوڑی سی ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا سلمان عابد صاحب نے, ممتاز سیاسی تجزیہ کار ہیں. سلمان عابد صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکمران اتحاد میں شامل پارٹیاں ہیں ان کی ناراضگی یا برہمی جو ہے جو نظر آتی ہے بظاہر تقریباً تمام چھوٹی جماعتوں کی, کیا وہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ پیدا کر سکتی ہے آنے والے دنوں میں, کیسے وقت میں جبکہ اپوزیشن خود بھی یہ چاہتی ہے کہ ان ہاؤس کوئی تبدیلی لائی جا سکے؟
دیکھیے بنیادی طور پہ تو تینوں چھوٹی جماعتیں جو ہیں, مینگل گروپ جو ہے وہ بھی, ایم کے ایم بھی اور چودھری برادران بھی جو ہیں, ان کے ماضی میں بھی پچھلے 16 ماہ میں وقتاً فوقتاً حکومت سے اختلافات پیدا ہوتے رہے ہیں, اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہونے والے ہیں, لیکن پھر کچھ نہ کچھ لوگ اور کچھ دو کی بنیاد پہ تصفیہ ہو جاتا تھا. ابھی بھی اس وقت جو سارا معاملہ ہے اس میں تین معاملات ہیں. پہلا معاملہ یہ ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم ایک بڑا ترقیاتی پیکج وفاقی حکومت سے مانگ رہی ہے جو ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. چودھری برادران کو گلا یہ ہے کہ پنجاب میں جو سیٹ اپ ہے اس میں اب بیوروکریسی کو اتنا اسٹرانگ کر دیا گیا ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب براہ راست اسلام آباد سے انسٹرکشن لے کر حکومت کر رہے ہیں, تو اس میں ان کو لگتا ہے کہ ان کے معاملات کمزور ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے مینگل گروپ کے ساتھ جو پہلے بلوچستان پیکج ڈیل ہوا تھا اس کا 50% جو ہے ابھی تک اس طرح سے ادا نہیں ہوا. سو میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس وقت حکومت پہ دباؤ ڈالنے کا ایک بہترین موقع ہے, کیونکہ پہلے ہی حکومت جو ہے وہ اپنی اکنامک پوزیشن کی وجہ سے بھی اور ساتھ ساتھ یہ جو کچھ اس وقت آرمی ایکٹ کے کانٹیکسٹ میں ہوا اس سے لگا کہ حکومتی ریٹ جو ہے وہ بڑی کمزور ہے, اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے دباؤ ڈالا ہے. مجھے ذاتی طور پہ تو یہ لگتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر اندر معاملات جو ہیں کچھ لو اور کچھ تو کی بنیاد پہ حل ہو جائیں گے, اور میں ذاتی طور پہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایم کے ایم اور جو مسلم لیگ کاف ہے یہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کہیں ان کو اشارہ کرے تو وہ باہر نکل سکتے ہیں, ادروائز وہ نہیں نکلیں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہونا ہے. یہ ایک پولیٹیکل بارگیننگ چپ ہے, اس کے طور پہ لوگ ایک دوسرے کو پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, اور اس سے عمران خان کی حکومت کو وقتی طور پہ تو بہرحال بونچھال نظر آتا ہے. اور ہمارے یہاں یہ جو سیاسی پیشگوئیاں کی گئی ہیں کہ شاید مارچ میں کوئی بڑی تبدیلی ان ہاؤس طریقے سے آئے گی, ایک تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو ہمارے ہاں ان ہاؤس تبدیلی کبھی نہیں آ سکی, اور جتنی بھی کوششیں کی گئیں وہ رائے گا گئی ہیں. اور میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اگر عمران خان کو یہ لگا کہ وہ اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں تو وہ ان ہاؤس تبدیلی کے مقابلے میں نئے انتخابات کو ترجیح دیں گے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت حکومت کو کوئی بہت بڑا خطرہ ان اتحادی جماعتوں سے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت کی اکنامک پوزیشن ہے وہاں پر وہ کس حد تک ان تمام اتحادی جماعتوں کو راضی رکھ سکیں گے اکنامک پیکجز کے طور پر, وہ ایک بڑا چیلنج ہے. کیونکہ ہماری اکنامک پوزیشن جو ہے ابھی کوئی بہت بڑی پولیٹیکل اسپیس جو ہے اکنامک اسپیس کریٹ نہیں کر رہی جس میں وہ اپنی اتحادی جماعتوں کو راضی رکھ سکتے ہیں فائنینشلی. بہرحال کچھ نہ کچھ لے دے کر جو ہے نا معاملہ طے کرنا پڑے گا, اور ایم پی ایم جو ہے اور جو چودھری برادران ہے اور مینگل گروپ جو ہے وہ پرانی تنخواہ پہ ہی کام کریں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی نے جن کا تعلق بی این پی سے ہے, ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہیں کیا شکایات ہیں حکومت سے اور افتخار چودھری صاحب اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. ڈاکٹر فاروق اسناد بھی ہمارے ساتھ ہیں, ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک. ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی اتحادی ہے حکومت کی اس وقت, اور آپ کو کچھ شکایتیں میں کیا شکایتیں ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ حکمران اتحاد سے؟
شکریہ جی. شاید آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے 2 اگست 2018 میں موجودہ حکومت کے ساتھ جو ہے نا ایک ایم او یو سائن کیا تھا جس میں 6 نکات ہم نے پیش کیے تھے. 6 نکات آپ کو پتا ہوگا, فیرس مسنگ پرسن کی بازیابی کا تھا, سیکنڈ گوادر کی جو ہے نا ڈیموگرافی کو بچانے کی خاطر قانون سازی کی تھی, تیسری بات جو ہے نا ہمارے یہاں چونکہ واٹر کنزرویشن کی ضرورت ہے, بارشیں کم ہوتی ہے تو ڈیمز کی جو ہے نا پر ایئر 2 ڈیمز کنسٹرکشن کی تھی, اور ساتھ ہی جتنے بھی جو ہے نا بلوچستان کے وسائل ہیں ان پہ اہل بلوچستان کا حق ہوتا, وہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ریفائنری لگایا جائے خصوصاً فائندک اور میکوڈک میں تاکہ ہمارے لوگ اس سے مستفید ہوں. افغان مہاجرین کی باعزت طور پہ واپسی, اور آخری یہ تاکہ 6% کوٹے کے لحاظ سے فیڈرل جتنے بھی جو ہے نا ہمارے سروسز نکلتے ہیں ان پہ حق ہے بلوچستان کا. لیکن انوز ایک سال ہم نے انہیں جو اللہ کہا تھا کہ ایک ہی سال میں آپ اسے آنر کریں گے تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے, اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو ظاہر ہے ہم اپنا راستہ نہ پائیں گے. ایک اس میں ہمیں جو نا جو فائدہ ہمیں ملا ہے کہ 450 کے قریب, یعنی 420-430 کے قریب جو ہے نا مسنگ پرسن بازیاب ہوئے ہیں. یہ ایک نیک شروع ہے جس سے ہم خوش ہیں, لیکن چونکہ مسنگ پرسن کی تعداد کافی زیادہ ہے, ہم نے 5128 بندوں کا نام پیش کیا تھا. ہم نے کہا کہ اگر یہ ریلیز ہوں گے اپنے پیاروں کے پاس چلے جائیں گے تو اس میں جو ہے نا بلوچستان میں امن بھی آئے گا, لوگ خوش بھی ہوں گے اور دوریاں اور نفرتیں جو ہے وہ کم ہوں گی. لیکن اس کے اٹ کے باقی 5 پوائنٹ پہ 1% بھی عمل درآمد نہیں ہوا. ہم نے بار بار ان سے مذاکرات کیے, ملاقاتیں کی, ہم نے کہا خدا را آپ کے پاس جو ہے نا یہ اس وقت اختیار ہے, یہ تمام مسئلے آپ حل کر سکتے ہیں, آپ کی جگہ ہم ہوتے تو اسے ایک ہی ہفتے میں حل کروا لیتے. لیکن موجودہ حکومت کی جو کمزور پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا جو منسٹیریل سٹف ہے ان میں وہ قابلیت ہے نہیں, اس میں کمانڈ ہے نہیں, اس میں ڈیسیجن پاور ہے نہیں. وہ جو نا چونکہ مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں تو ان میں جو نا میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس قابل ہے کہ وہ بلوچستان کے مسائل حل کروا سکیں جو 70 سالوں سے جو ہے نا سراپا احتجاج ہے.
اچھا,
اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جتنے بھی صوبے ہیں اور جو بھی اتحادی ہیں ان کے مسائل بھی اسی طرح جو ہے نا تشنا ہے, آج تک وہ مسائل بھی حل نہیں ہوئے. تو اس بنیاد پہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ بھائی اگر آپ مسائل حل کرنے سے قاصر ہیں تو ہمیں صاف بتا دیں تاکہ آپ اپنی حکومت کروا کر لیں, اور ہم جو ہے نا پوچھ کر یا جو ہے نا آزاد بینچوں میں پہلے سے ہم بیٹھے ہیں ایک بار پھر آپ سے ہم دور رہے. لیکن وعدے وعید اب بھی کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ہمیں ہم نے انہیں مزید ٹائم بھی دیا ہوا ہے, اگر وہ اس پہ عمل درآمد کروا لیتے ہیں تو ہم ان کے سپورٹر رہیں گے, اگر وہ نہیں کرواتے تو بالت مجبوری ہم اپنے ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلا چکے ہیں, اس میں ہم ڈیسیزن کر کے ان سے ہم الگ ہو جائیں گے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا افتخار چودھری صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں. پہلے ڈاکٹر فاروق حسنات, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو مطالبات ہیں چھوٹی جماعتوں کے, چھوٹے صوبوں کے لوگوں کی جماعتوں کے, کیا یہ مطالبات جینوئن نہیں ہے؟
جینوئن تو ہوں گے بالکل, مطلب ہے کہ یہ ایک ذمہ وار سیاسی جماعتیں ہیں, وہاں سے انتخاب لڑ کے آئی ہیں, لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں, تو ان کی کوئی ذمہ واری بھی بنتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے, ایک تو انہوں نے صحیح کہا ہمارے دوست نے جو بلوچستان کے, کہ اس میں کیپیسٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ آپ ایک جو منصوبہ بناتے ہیں تو پھر اس کو آپ جو وہ بیوروکریٹک فائل کے اندر وہ کہیں گم ہو جاتا ہے, اس میں مختلف آبجیکشنز لگتی ہیں, یا وہ اپنا بتاتے ہیں ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے, کچھ نہ کچھ ایسی چیز بناتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان ایک وفاق ہے, وفاق کا مطلب ہے کہ صوبائی حکومت کو بھی خاصے اختیارات ہیں, اور 18 ترمیم ہے اس کے تحت تو ان کے اختیارات اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ صرف اور صرف جو قومی حکومت ہے, وفاق کی حکومت ہے, اس کے اوپر ہی سارا ڈیمانڈ لانا اور تو یہ صحیح نہیں ہوگا, اس میں کوئی صوبوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے, اور صوبوں کے بعد اپنے ان کے پاس زیادہ آتے ہیں, تو اس لیے مل جل کر ہے یہ معاملہ, وفاق
طے ہو سکتا ہے,
صوبے ہیں طے ہو سکتا ہے, یہ دونوں مل کے حکومتیں جب تک آگے نہیں چلیں گی.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا افتخار چودھری صاحب. چلیے سندھ کے بارے میں تو میں مان لیتا ہوں کہ وہاں پر آپ کی ایک مخالف پارٹی کی حکومت ہے, لیکن بلوچستان میں تو آپ کی حامی گورنمنٹ ہے, آپ کی حمایت سے بنی ہوئی گورنمنٹ ہے. کراچی کا مسئلہ آپ حل نہیں کر سکے تو ہم بلوچستان کے مسئلے تو حل کر سکتے تھے. ڈاکٹر جمال دینی صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
بہت شکریہ ڈاکٹر جمال دینی صاحب کا، بڑے مانے ہوئے سیاست دان ہیں اور بڑے کول مائنڈیڈ ہیں، ان کے ساتھی بھی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں پاکستان کے مسائل کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کو ایک سال اور پانچ مہینے ہو، انہوں نے یہ کہا کہ وسنگ پرسنس کے بارے میں وہ بڑے مطمئن ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بلوچستان کا یہ سب سے بڑا حساس مسئلہ تھا کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ مس تھے اور بڑی پینک پھیلی ہوئی تھی. جب ایک بڑے مسئلے میں پیش رفت ہوئی ہے تو دوسرے میں بھی ہو جائے. اور میرے ایک ساتھی نے بڑی اچھی بات کی کہ ساری ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بھی بڑے اختیارات ہیں، وہ فنڈ جنریٹ کر سکتے ہیں. وفاق نے جو طے کیا ہوا ہے اگر ان میں سے جو رقوم صوبوں کے درمیان ایک چیز بیٹھ کے طے ہوتی ہے اس میں اگر وہ فرمائیں کہ وفاق نے کوئی کوتاہی کی ہے تو اس کو تو سوچا جا سکتا ہے. میں نے پہلے بھی پہلے سیگمنٹ میں یہ کہا تھا کہ جب یہ جڑی ہوئی پارٹیوں سے ملا کے ایک حکومت بنتی ہے تو اس کے اپنے ایک مسائل بھی ہوتے ہیں. اب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جب ایک انتہائی سینئر لوگوں کا ایک گروپ جو ہے وہ تشکیل کر دیا گیا ہے تو یہ غبارے سے ہوا نکل جائے گی کہ پارٹیاں کہیں جا رہی ہیں. دیکھیے بس راوت نے ایک نقطہ یہاں پہ بڑا اچھا بیان کیا کہ عمران خان جو ہے وہ اگر اس قسم کی اگر مطالبات جو ہیں وہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کی اشارہ پہ ہاتھ رکھ کے اور دبا کے اگر کچھ کا بھی بنوائیں گے تو پھر میدان میں چلے جائیں گے، پھر الیکشن ہوگا، پھر اس میں دیکھ لیں گے. اور میرا خیال میں یہ جو لوگ الیکشن جیت کے آئے ہیں ان کی کبھی مرضی نہیں ہوگی کہ ڈیڑھ سال بعد پھر ری الیکشن میں جائیں، چاہے یہ نون لیگ میں ہوں، چاہے ہمارے اتحادی پارٹیوں میں ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو. پیپلز پارٹی کا کیا مثلاً آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صوبے میں جہاں کا ان کا وہ ہیں ان کی ایک بڑی اسٹرانگ حکومت بنی ہوئی ہے، نیشنل اسمبلی میں ان کی سیٹیں پہلے سے زیادہ ہیں، اور بلوچستان والے ہمارے بھائی جو ہیں اور جی ڈی اے والے یہ کیا ری الیکشن میں جانا پسند کریں گے؟ ٹھیک ہے، ایک کو اگر دیوار کے ساتھ لگائیں گے ہم اکثریت ضرور ہیں، لیکن اگر دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو ہم تو پھر سڑک کے لوگ ہیں نا، ہم کسی گملے سے اگے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم کچھ اسپانسرڈ الیکشن لڑتے ہیں. اور جو فلائی مخلوق کا نعرہ لگانے والے تھے ان کو اب پتہ چل گیا، انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ فلائی مخلوق ہم کسی اور کو کہتے تھے، پہلے تو یہ لوگ تھک رہے نہیں تھے. لہٰذا میں ان کو تھوڑی سی تنبیہ، جو وارننگ لفظ نہیں یوز کروں گا، تھوڑی سی تنبیہ کروں گا کہ بھائی اپنے پارٹی میں جب آ کے بیٹھیں گے نا تو پھر مجھے بتائیے گا کہ ان لوگوں نے کیا جواب دیا کہ الگ ہونا ہے. اور الگ ہونے کا جو اینڈ ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ نئے انتخابات ہوں گے. اور نئے انتخابات میں یہ لوگ، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی جا سکے، نہ ہی ہماری پارٹی کے اپنے لوگ چاہیں گے کہ بھائی نئے انتخابات میں ہم لوگ جائیں. تو میرا تو نقطہ نظر یہی ہے کہ کم وسائل والے ملک میں جہاں پہ بڑی مشکلات ہیں، پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے قریب چھوڑ کے گئے اور جو ہمیں پلینگ فیلڈ ملی وہ آپ کے سامنے ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے بڑے اچھے مذاکرات کر کے بڑی اچھی ڈیل لی، اپنے برادر ملکوں سے ہم نے مدد لی، اور اس وہ وقت دیکھیں اور آپ دیکھیں ہمارے جو ماشاء اللہ ہماری اکانومی پوری دنیا سر آ رہی ہے اس چیز کو، ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کے کم ہو رہے ہیں، آپ کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے ایک بہترین ملک کا اپرچونیٹی اقرار دیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بہترین ملک ہے جہاں پہ سیاحت جو ہے وہ اٹریکٹو پلیس بنی ہوئی ہے.
جی.
تو آئیے ان سب چیزوں کو مل کے اس کے ثمرات سمیٹیں. یہ ڈیڑھ سال ہوا ہے، ابھی باقی ہیں ساڑھے تین سال، ہم کوئی 2022 کے کسی 11ویں مہینے میں نہیں بات کر رہے، ہم 2018 میں الیکشن ہوا، 2020 کے ہم پہلے مہینے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. کسی بھی پارٹی کے ساتھ یہ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں یہ جائیں گی تو ان کو یہ مشکلات پیش آئیں گی. آپ ذرا تھوڑا سا یہ لوگوں سے میری درخواست یہ ہے کہ رسپانسبلٹی لیں اور سمجھیں کہ یہ ان کی اپنی حکومت ہے.
صحیح.
اور اپنی حکومت سے حصہ لینا ہے. ایک چاول
سیاسی طرز عمل سے لینا ہے. وہ روٹ ہے جس طرح بھائی روٹ جاتا ہے, میں کہتا ہوں میں جا رہا ہوں, ماں بھی پیچھے دوڑے, باپ بھی پیچھے دوڑے کہ تم نہ جاؤ. تو اس کی جگہ یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی ہماری بنتی کوئی ایسی بات ہے تو بڑے خوبصورت انداز سے وہ کہتے ہیں کہ وہ افسانہ جیسے تکمیل تک لانا وہ ناممکن, اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا, پھر یہ خوبصورت موڑ دے کے ہم سے الگ ہوں اور اس طرح نہ ناراض ہوں کہ لوگ تماشا ان کا بھی بنائیں. ہمارے ہم تو فقیر لوگ ہیں, ہم تو چلے جائیں گے.
صحیح. سلمان عابد صاحب جی,
پارٹی میں ایک بڑی اکثریت سے آ جائیں گے.
سلمان عابد صاحب یہ بتائیے کہ ایک صرف حکمران اتحاد نہیں, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے, ابھی یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے سوال پر خود مسلم لیگ نون کے درمیان, اس کی لیڈرشپ کے درمیان کیا ہو رہا ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وائسز آف ڈسینٹس آپ کو سننے میں ملیں گی. جو تین چار بڑی پارٹیاں ہیں ان میں سب میں یہ رہا ہے, آخر ہماری پولیٹیکل سسٹم میں کیا خرابی ہے کہ ہم بحثیت ایک پارٹی ممبر پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ نہیں رہ سکتے.
دیکھیے بنیادی خرابی یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادتیں ہیں انہوں نے اپنے داخلی جمہوری نظام کو مضبوط نہیں بنایا, اپنے داخلی جمہوری نظام کے ساتھ ساتھ جو داخلی فیصلہ سازی کا عمل ہے اس کو مضبوط اور شفاف نہیں بنایا. اب آپ دیکھیے نا, پی ایم ایل این ایک بڑی جماعت ہے پاکستان میں, اور آپ ایک حکم کے تحت ایک فیصلہ سنا دیتے ہیں خط لکھ کر کہ بس یہ ہم نے اعلان کر دیا ہے, تو باقی پارٹی کے لوگوں کے اندر تو ایک بے چینی آئے گی نا. اور پھر آپ نے ایک بیانیہ ڈیولپ کیا تھا, یا پیپلز پارٹی نے جو امینڈمنٹ پرپوز کی چار, اس سے اچانک آپ نے وڈرا کر لیا, تو فرحت اللہ بابر صاحب نے جس طرح سے کامنٹ کیا وہ یہ ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بنیادی طور پر ابھی تک ایک ڈیموکریٹک کلچر کے طور پر اس طرح سے مضبوط نہیں ہو سکی, اور ابھی بھی ہم ایک ارتقائی عمل سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں ہم اگرچہ اسٹیبلشمنٹ کو الزام دیتے ہیں, اور وہ کافی حد تک جائز بھی ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی نظام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی بے پناہ مداخلتیں رہی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں تو سیاسی جماعتوں کو اپنی ذمہ داری بھی تو لینی چاہیے کہ انہوں نے کیا اس کا متبادل جو ہے نا نظام قائم کیا ہے اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر, اپنے سیاسی حکومتوں کے اندر, گورننس کے کرائسس کے اندر, جو عام لوگوں کے مسائل ہیں اس کے اندر. اور ہم بہت پیٹی ایشوز کے اندر اپنے آپ کو الجھائے رکھتے ہیں, جو بڑے ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم اپنی ذاتی سیاست جو ہے اس کو بالا دست کر دیتے ہیں. تو یہ ایک محاذرائی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, اور پی ایم ایل این نے جس انداز سے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے وہ خود ایک بڑا کوشچن مارک ہے. لیکن پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے وہ ایک پولیٹیکل بارگین کر کے پاکستان سے باہر چلی گئی ہے. اس کے شواہد اگرچہ ابھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہے, لیکن سب کو پتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور مریم نواز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جائیں گی. تو ایک یہ جو عملہ ہے, عملہ ایک صورت حال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں, اب آپ دیکھیے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ مارچ میں آ کے حکومت سے باندھ لیں گے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ کس کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں آپ نے؟ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں جس کے بارے میں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے اندر عوام کے ووٹوں کی توہین کرتی ہے اور سلیکٹڈ لوگوں کو لے کے آتی ہے. اب آپ کس طریقے سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کس طریقے سے اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ دیکھتے جو ہے تبدیلی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ ہماری حمایت کرے تو یہ اسٹیبلشمنٹ بڑی مقدس ہو جاتی ہے اور بڑی محب وطن ہو جاتی ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ اگر ہماری مخالفت کرے تو پھر یہ سارا کا سارا ہم ایک بیانیے کی جنگ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں, چاہے وہ حکومت میں ہے اور چاہے وہ اپوزیشن میں ہے, انہیں ایک احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان جن حالات سے دو چار ہے اس میں اگر ہم نے بڑا مضبوط قسم کا پولیٹیکل سسٹم بنانا ہے تو وہ اسی صورت میں بنے گا جب ہم کچھ قومی ایشوز کے اوپر ایک نیشنل اتفاق رائے پیدا کریں گے. اور ایک دوسرے کی حکومت کو گرانا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اور یہ جو ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرنا, سلیکٹڈ کہنا, نئے انتخابات کا مطالبہ کرنا, مائنس ون فارمولے کی باتیں جو ہیں, یہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کریٹ نہیں کریں گی. اب جس انداز سے ابھی ہم ایک مفاہمت کا عمل دیکھ رہے ہیں, اور جس انداز سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تھوڑی سی ہمیں مفاہمت نظر آئی ہے, اگر یہ اسی انداز سے اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں تو یہی پاکستان کی سیاست کے مفاد میں ہے. لیکن اگر ہم نے اس مفاہمت کے مقابلے میں معذرائی کی سیاست کو بنیاد بنایا تو جہاں پس پردہ قوتیں ذمہ دار ہوں گی صورتحال کی, وہاں پاکستان کی سیاسی جماعتیں, چاہے وہ حکمران جماعت ہے چاہے وہ اپوزیشن جماعت ہے, وہ بھی اس صورتحال کی براہ راست ذمہ دار ٹھہریں گی.
اچھا یہ جس کو آپ مفاہمت کر رہے ہیں, یہ درحقیقت مفاہمت ہے یا کوئی مجبوری ہے؟
نہیں جی مجبوری ہے. مفاہمت دیکھیں نا, جو کچھ ہوئی ہے سب کو پتا ہے کہ کس کے دباؤ کے اوپر ہوئی ہے, اس لیے یہ مفاہمت وقتی طور پر وقتی ابال ہے. اب آگے دیکھیے گا کہ مہاجرائی کی سیاست جو ہے وہ بھی چلے گی.
اچھا ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی حال میں جو ہوا ہے, مشرف صاحب کی کو سزا دینے والی جو عدالت تھی اس کا کیا حشر ہوا, پھر آرمی ایکٹ میں ترمیم کس طرح سے ہوئی، تو کیا یہ بات تو وسوخ سے کہی جا سکتی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا رول ادا کر رہی ہیں، یہ کہ پس پردہ کوئی اور ہے؟
میں سلمان صاحب نے جو بات کی بڑی پتے کی بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ الزام تو لگاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتے ہیں بغا کے، اور اگر سامنے نہیں بھی آتے تو پیچھے بیٹھے کرتے ہیں. اس میں تو ہمیشہ سے میرا اس بات پہ یقین رہا ہے کہ یہ چیز اس وقت رکے گی جب سیاسی جماعتیں بذات خود مضبوط ہوں گی اور وہ سیاسی عمل چلائیں گی اور اپنے اندر ایک جمہوری مزاج پیدا کریں گی، اور جو پولیٹیکل پروسیس ہے، جو سیاسی عمل ہے، وہ تبھی چل سکتا ہے آگے جا کے، اور وہ پھر ڈلیور بھی کریں گے. اس لیے ہمیں ترکی کا مثال نہیں بھولنی چاہیے، ان کی بھی پاکستان ہی کی طرح حالات تھے، یا وہاں پہ کو ڈیٹاز ہوتے تھے جس میں پاکستان میں ہوتے رہے ہیں، یا وہ پیچھے بیٹھ کر اربکان جب وزیر اعظم بنے تو جس طرح انہوں نے ان کی حکومت کو گرایا، پیچھے بیٹھ کر سامنے وہ نہیں آئے بغیر کو کیے ہوئے. تو یہی صورتحال، لیکن پھر وہ کیسے دور ہوئی؟ 2002 میں ایک پارٹی آتی ہے، پارٹی آ کر سکتی ہے، وہ ملک میں ترقی کرتی ہے، سیاسی عمل کو وہ آگے چلاتے ہیں، تو اس سے پھر فوج جس کو اسٹیبلشمنٹ اگر ہم کہہ لیں، وہ خود ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح کی ان کی ریلیونسی سیاسی عمل میں نہیں ہوتی جس طرح سے وہ پہلے تھی. اس لیے میرا خیال ہے اس چیز کے ساتھ یہ تو ہم ضرور ہمیں کہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئے، اور اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ بنائیں اور وہ بھی ایک سیاسی جماعت کی طرح کام کریں، اور وہ بھی ڈلیور کر کے دکھائیں، اور کرپشن اور یہ جو ساری انفیشنسیز ہے اس کو یہ ختم کریں، تاکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو موقع ہی نہ ملے، آپ اسپیس ہی نہ دیں ان کو کہ وہ آ کر سیاسی عمل میں حصے داری اپنی ڈالیں یا وہ اس میں رکاوٹ کوئی کسی قسم کی ڈالیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ دونوں طرح سے یہ چیزیں چلنی چاہیے. ایک تو ایک اصولی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو نہیں آنا چاہیے، نہیں ان کو انٹرفیئر کرنا چاہیے، اور دوسرا ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی سیاسی جماعتیں بنیں اور ذرا جرت اپنے اندر پیدا کریں، اور وہ کیوں کہنا مانتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے، وہ اپنے ایک اصولوں کے اوپر بھی تو وہ چل سکتے ہیں. آج ہار گئے تو کیا ہو گیا، کل جیت بھی جائیں گے، یہ تو ہوتا رہتا ہے سیاست میں. اسی میں ہمیں وہ زیادہ ضروری ہے کہ سیاسی عمل صحیح طریقے سے چلایا جائے.
صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلا سوال میرا افتخار چودھری صاحب سے ہوگا، لیکن ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ویلکم بیک. افتخار چودھری صاحب، پولیٹیکل پارٹیز کی میچیورٹی کی بات بہت ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ابھی اتنی میچیور نہیں ہیں کہ وہ اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی اپنے کاموں کو چلا سکیں، اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے خود کو نکال سکیں. کیا سمجھتے ہیں بحثیت ایک پولیٹیکل ورکر کے کہ کیا وجہ ہے اس کی؟
دیکھیں جی، یہ بھی کہا جاتا ہے، پرسپشن بنا ہوا ہے. واقعتا آج سے پہلے جو پاکستان کی پارٹیاں جو رولر رہی ہیں، جو کافی عرصے سے ہیں، آپ کو پتا ہے پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ بھی رہی، پاکستان میں اب پارٹیاں حکومت میں بھی آئیں، اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اسٹیبلشمنٹ نے پروان چڑھایا. میں اتنا کو پردے کی بات نہیں کر، اس پارٹی کی جو بنیاد رکھی گئی وہ ایوب خان کے جو بڑے دست بازو تھے، رائٹ ہینڈ تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو بڑا پیار سے وہ ڈیڈی بھی کہا کرتے تھے. تو وہاں سے پارٹی بنی. پھر جنرل جیلانی نے اس پارٹی کے ساتھ نون لیگ کو پروان چڑھایا، نواز شریف صاحب کو.
لیکن اب تو ان دونوں پارٹیز نے عوامی حیثیت حاصل کر لی ہے، اب تو یہ عوامی طور پہ کام کر رہے ہیں، عوام کے مینڈیٹ سے کام کر رہی ہیں دونوں پارٹیاں.
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے نا عوام کے نام کے اوپر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. ہمارے دوستوں نے ڈسکس کیا کہ ایک لیٹر لکھا جاتا ہے، ایک اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں ہم اس کو نامنیٹ کر رہے ہیں یا یہ فلاں فیصلہ کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں آپ یقین کیجئے کہ میں اس قسم کا ورکر نہیں ہوں، لیکن ہم سی سی میں اور ہماری جو دوسری کمیٹیز میں ہیں،
ہم وزیر اعظم کے اوپر کڑی تنقید کرتے ہیں اور کئی کیے گئے فیصلے واپس کروائے ہیں. میں اب یہاں پہ نیم اٹھو تو نہیں بنوں گا, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی گواہیاں ہیں جو اپنے کالموں میں بھی ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ ٹوکتے ہیں اپنے لیڈر کو, ہم بڑے احترام سے پیار سے اپنی بات منواتے ہیں اور سامنے بٹھا کے کوشچن آنسرنگ ہوتی ہے. آپ یقین کیجئے, تسلیم کر لیجئے کہ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر پاکستان تحریک انصاف نے بدل دیا ہے. ہم اپنے کارکن اپنے ورکر کے پریشر میں اتنا آتے ہیں, ہم نے کئی فیصلے کیے اور ہمیں جب پتا چلا کہ بھائی ہمارا ورکر, اب دیکھیں نا سوشل میڈیا ایک طاقت ہے, آج آپ جو کچھ کرتے ہیں یہ لٹمس پیپر ہے, اس میں آپ فیل کرتے ہیں, جو ڈیسیزن آپ لیتے ہیں وہ اگلے دن آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ڈیسیزن درست ہے غلط ہے. اور جو بھی فیصلے ہوئے بہت اچھے فیصلے سراہے بھی گئے اور بہت سے فیصلوں پہ تنقید بھی ہوئی اور بہت سے فیصلے واپس لے لیے گئے. اب میں کیا آپ کو مثالیں دیتا پھروں کہ فلاں شخص کو ہم نے فلاں جگہ نامنیٹ کیا تو ہمارے لوگوں نے مزاحمت کی, پارٹی آفس میں آئے, لیڈران تک ملے, ان کی اپروچ ہے. آج کل تو سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ کانٹیکٹ ہیں, آپ ٹویٹر ہے, اپنے وہ چیزیں اظہار کرتے ہیں تو ہم پیچھے بھی ہٹتے ہیں. ہمیں خدا را ہمارا تقابل جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی سے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے نہ کیجیے گا. اللہ کرے یہ پارٹیاں سلامت رہیں, یہ پارٹیاں پھلے پھولے اور عوام کے بھی جڑوں میں. لیکن اچھا, یہی رولر تھے, ہم کہاں سے آئے تھے, ہم تیسرے لوگ تھے, ہم تیسرے لوگ آ کے کیوں چھا گئے؟ اس لیے چھا گئے کہ ہمارے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں کی اور تبدیلی لانے والوں کی ایک ہیوج.
مگر تخار جوہر صاحب, کہا جاتا ہے آپ اس لیے چھا گئے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی, یہ کہا جاتا ہے, آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟
اب دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ برشٹ ہے, یہ شوگر ہے, یہ پاک فوج ہے, یہ ہمارا حصہ ہے, ہم اس کو پیار کرتے ہیں. ہم آج سیلاب آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں تو ہماری پاک فوج ہی ہماری مدد کرتی ہے, لوگوں کے دلوں میں یہ رہتی ہے فوج. اس کو اس طرح سے نہ کریں کہ بھائی یہ کوئی خاص فوج نہیں ہے, کوئی ڈکٹیٹر فوج نہیں ہے. آپ جب یہ کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فلاں مونے کا ابا, وہ مکھن تیار رہا ہے اس کو مکھن نہیں کہنا, مونے کا ابا کہنا, یہ ہماری فوج ہے بھائی. سیدھی سیدھی ہم بات کرتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ اگر کھڑے ہیں تو ہم کسی مخالف دشمن فوج کے ساتھ تو نہیں کھڑے. ہم لوگ کہتے ہیں جی فلاں ایجنسی کا بندہ فلاں, بھائی ہماری اپنی ایجنسی, ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان لوگوں نے کام کیے ہیں پاکستان کے لیے.
صحیح. اچھا میں ذرا سا آپ کو, جی جی سلمان عابد صاحب,
کسی کے نہیں ہے لیکن ساتھی زمین کے پشتی بان ہیں ہم لوگ.
اچھا سلمان عابد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل امیچیورٹی پائی جاتی ہے, ایک سب سے بڑی وجہ جو بعض تجزیہ کار کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو آزادی ہے کہ وہ جتنی دفعہ چاہے پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلا جائے, جہاں پر بھی اس کو فائدہ ملے, جہاں اس کو سیٹ ملے. کیا یہ ایک بنیادی سبب ہے جو ہمارا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو میچیورٹی تک پہنچنے میں؟ سلمان عابد صاحب,
اگر آپ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ریفارمز کو دیکھیں اور سیاسی جماعتوں کے اندر ریفارمز کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے وہ عملی طور پہ ڈس فنکشنل ہے. اب آپ دیکھیے پارٹیوں کے اندر انتخابات جو ہیں وہ بلا مقابلہ ہو جاتے ہیں اور کئی کئی سالوں تک جو ہے قیادتیں اس میں چل رہی ہیں, تو انتخابات میں لڑنے کے حوالے سے جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں قوانین موجود ہیں اس میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ قوانین تو بنا لیتی ہیں, ایکٹ تو بنا لیتی ہیں اور پالیسیاں بنا لیتی ہیں, لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر بھی جو اس کی مانیٹرنگ کا سسٹم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جو مرضی پولیٹیکل پارٹیز وائلیشن کر رہی ہوں, آپ مجھے بتائیے کب ہم نے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت مختلف لوگوں کے خلاف کاروائیاں کی, جنہوں نے وفاداریاں بدلی یا جنہوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کام کیا, یا آپ الیکشن وغیرہ کو جو روایت ہے اس کو نہ کنٹینیو کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے یہ فیشن کے طور پر تو موجود ہے, لیکن عملاً اس کی جو ایسنس ہے, اس کی جو روح ہے, اس پر سیاسی جماعتیں اس کو چلانا نہیں چاہتی. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی اجارہ داری کی بنیاد پہ, جو لیڈرشپ ہے اس کی بنیاد پہ پارٹی چلانا چاہتی ہیں, اپنی فیملی انٹرپرائز کی بنیاد کے اوپر پارٹیاں چلانا چاہتی ہیں. اس لیے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ ڈس فنکشنل نظر آتا ہے. اب آپ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, جے یو آئی ہو, اے ایم پی ہو, ایم پی ایم ہو, پی ٹی آئی ہو, آپ کو ان کے پارٹی کے اسٹائل کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ایکٹ ہیں وہ اور جو پولیٹیکل پارٹیز کا اس وقت کرنٹ بیہیویئر ہے اس میں ایک بہت بڑا واضح تضاد ہے, خلیج موجود ہے, اور لگتا یہ ہے کہ کانٹرڈکشن کے اوپر جو بیس پالیسیاں ہیں وہی بنیادی طور پہ رکاوٹ بن رہی ہیں پاکستان کے اندر انٹرنل پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیموکریٹک کلچر کو پنپنے میں نہ دینے میں.
ڈاکٹر فاروق حساد, یہ بتائیے جو ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے بارے میں, کیا مطلب اس کو اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا؟ صحیح معنوں میں کیا سبب ہے اس کا کہ اس پر عمل نہیں ہوتا؟
پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ چونکہ یہ بہت سی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ شخصیت یا خاندانوں کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور وہ اتنی زیادہ وہ ہو گئی ہیں, ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں فیملیز کے اوپر. آپ دیکھیے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ اس کا نام لیا جاتا ہے جی ان سے ہم پوچھیں گے, یا اگر وہ نہیں ہے تو پھر ان کا اولاد جو ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس سے ہم بات کریں گے, چاہے اور جو دوسرے جو بہت سینئر وہاں کے کارکن ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا جو ہم تھوڑا سا اس کو ایک طرف توجہ نہیں دے رہے جو بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ چاہے سیاسی جماعتوں کو ہم چاہیں بہتر طریقے سے کام کریں یا سیاسی عمل بہتر کام کرے, اس کے لیے جو منتخب ادارے ہیں ان کو فعال کرنا بہت ضروری ہے اور ان کو اہمیت دینا. اس لیے سارے جو اہم معاملات ہیں جب تک کہ وہ اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے, وہاں پہ ڈبیٹ نہیں ہوگی اور وہاں پہ فیصلے نہیں ہوگے, اس وقت تک ہم اس ادارے کو وہ اہمیت نہیں دیں گے جو اہمیت ہمیں دینی چاہیے, اور وہ سیاسی جماعتوں سے ہی وہ ادارہ بنا ہے. اب دیکھیے ہمارے عمران خان صاحب نے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ہفتے میں ایک مرتبہ آیا کروں گا اور کوشچن آر ہوا کرے گا, جس طرح کہ برٹش پارلیمنٹ کا ایک ٹریڈیشن ہے کہ وزیر اعظم آتا ہے وہ سوالات کے جواب دیتا ہے, وہ تو ہوا نہیں ایک دفعہ بھی. اس کے بعد اتنا اہم معاملہ تھا کوالا لمپور جانے کا جس میں پاکستان پہ پریشر آیا تھا, اس معاملے کو اسمبلی میں لانا چاہیے تھا اور وہاں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی, اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اسمبلی نے ہی پاکستان کو بچایا تھا. جب اسمبلی نے قومی اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ یمن کی جنگ میں پاکستان نیوٹرل رہے گا اور اس سے پاکستان کی جان بچی, تو اس معاملے کو نہیں وہاں پہ لایا گیا. اس کے بعد جو ایران کا معاملہ ہوا ہے امریکہ نے جو کیا ہے وہ معاملہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہو رہا, ایک تقریر انہوں نے کر دی وزیر خارجہ نے وہ بھی بعد میں, اور لیکن وہ اس طرح نہیں وہاں پہ فیصلے ہو رہے جس طرح کے ہونے چاہیے. اس لیے کہ بہرحال وزیر اعظم کون ہوتا ہے, وزیر اعظم لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے, یعنی میجورٹی ووٹ اس کو ہوتے ہیں ہاؤس کے, تو وہ جہاں سے طاقت لے رہا ہے اسی کو اگر وہ مضبوط نہیں کرتا تو اس کی اپنی طاقت بھی ایک آرٹیفیشلی طاقت رہے, وہ اپنی باروں میں طاقت نہیں ہوگی.
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے نصرت سحر عباسی صاحبہ نے جو کہ جی ڈی اے کی ممبر ہیں اور پاکستان اسمبلی کے رکن ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہیں حکمران اتحاد سے کیا شکایت ہے. جی فرمائیے نصرت سحر عباسی صاحبہ, آپ اتحاد کا حصہ ہیں, آپ کو کیا شکایتیں ہیں؟
بہت شکریہ جناب. دیکھیے جی, شکایات صرف یہاں تک آ کر پہنچی ہیں کہ چونکہ ہم اتحادی ہیں, جی ڈی اے اتحادی ہے, اور ہمیشہ جی ڈی اے نے اگر اتحاد کیا بھی ہے کسی گورنمنٹ, خاص طور پر اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جب کیا تھا تو ہمارا بھی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی اتحاد نہیں تھا اس بیس پر کہ ہم
جی
اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے یا خدا نہ خواستہ ایسا, جی ڈی اے نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا, نہ ہی کبھی ایسا ہمارے منشور میں ہے, نہ پیر صاحب پاگاروں کی یہ سوچ ہے. ہم تو وفاق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سندھ مضبوط ہو, اور جب سندھ مضبوط ہوگا تو آٹومیٹیکلی وفاق مضبوط ہوگا. اب جو ہمارے جینوئن ایشوز ہیں وہ سندھ سے ریلیٹڈ ہیں. 11 سالوں میں پیپلز پارٹی نے سندھ کو اتنا تباہ کیا ہے کہ آپ کے وہاں سے بھی آواز اٹھ رہی ہوگی کہ سندھ کا باسی چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک یہاں میسر نہیں آتی ہے, اس قدر حالات خراب ہیں. اب ایسے حالات میں اگر وفاق کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے تو کس طرف دیکھیں گے؟ 18 امینڈمنٹ کے بعد سارے اختیارات پیپلز پارٹی اپنے پاس لے کر بیٹھ گئی ہے, وہ ہے, وہ تو نیچرلی ایک چیز ہے.
ہم پیپلز پارٹی کی بات کر اتحاد
ملنے کے بعد بھی سندھ کو وہ رائٹ نہیں ملا جو سندھ کے لوگوں کو ملنا چاہیے تھا. تو ہمارے مطالبات یہ ہے کہ چونکہ سندھ بالکل پونچھ میں ہے, تیل میں ہے, تیل میں ہونے کی وجہ سے جو اس طرح کا ہم جب بیٹھتا ہے تو اس میں سندھ کی نمائندگی نہیں ہوتی, پانی کا شیئر نہیں ملتا, آباد گھر تباہ و برباد ہو گیا, 70% آباد گھر یہاں کا جو ہے وہ اس وقت فاقے کر رہا ہے. اس کے حوالے سے ایک بہترین اچھا سا پیکج الگ سے نکالے. کراچی صرف سندھ کا حصہ نہیں ہے, حیدرآباد بھی سندھ کا شہر ہے, لاڑکانہ ہے, سکھر ہے, خیرپور ہے, ہم ان سب کی بھی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر سے کہ سر کراچی کے ساتھ ان شہروں کے بھی پیکج کا کچھ ایسا سلسلہ نکالیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اپنی منسٹری کے حوالے سے, تاکہ یہاں ہم جو سندھ نے کی گورنمنٹ نے تباہ برباد کر دیا, ہم کوشش کریں وفاق اور آپ اور اتحادی مل کر کہ سندھ کے اس محرومی کو ختم کریں. پولیٹیکلی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ہماری, 11 سال سے یہ پیپلز پارٹی کرتی ہے, ہمارے ووٹر کو ڈراتی ہے, دھمکاتی ہے, ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کراتی ہے, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے
میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, تو اب وہ ہم گفتگو کریں گے افتخار چودھری صاحب سے. آپ نے سنا نصرت سحر عباسی صاحبہ کو. جی افتخار چودھری صاحب.
جی جی میں نے جی 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 میں نے ان کو سنا.
دیکھیں نا ہر چھوٹی پارٹی کو آپ سے شکایت ہے.
نصرت سحر عباسی صاحب بڑے اچھی پارلیمنٹرین ہیں, ہم ان کی بڑی گفتگو تقریریں اسمبلی میں سنتے ہیں, اور یہ ہماری بہن جو ہے بڑی لڑائی کر رہی ہے, لیکن معاف کرنا کہ وہ ان کا غصہ جس طرف ہے آپ ذرا اسی طرف رہنے دیں, ادھر ہماری طرف اس کا جو وہ ٹرن نہ آپ کریں, وہ ہم سے اتنی نارا نہیں ہے جتنی پاکستان پیپلز پارٹی سے. دیکھیے پیپلز پارٹی نے, کیونکہ میرا تعلق انٹیگریشن سے بھی کسی حوالے سے ہے, تھوڑی سی زمینیں ہیں میری, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ بڑی سیاسی کی ہے. یہ لوگ اب بھی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد میں موہنجو دڑو کے دور میں یہ رہے ہیں.
لیکن دیکھیں یہ تو بات طے ہے کہ اس وقت بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہے, اور وہاں کے عوام ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ان کو ووٹ دیتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, عوام کی حمایت ان کو حاصل ہے سندھ میں, اور تو کسی پارٹی کو نہیں ہے.
اچھا دیکھیے ایک چیز بات ہے, عوام کا مینڈیٹ تو واقعی ہے ان کے, ہم نے نہیں ان کو کہا کہ بھئی آپ کو کسی ناجائز طریقے سے جتوایا گیا ہے یا آپ نے جیلی مینڈیٹ لیا ہے, ہم تو اس کا احترام کرتے ہیں ان کے مینڈیٹ کا, لیکن یہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے. جیسے ہمیں وفاق میں یا پنجاب میں یا کے پی کے میں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مریں, ہمارے بچے تھر کے حالات سے شکار ہوں جیسے حالات سے, اور پھر اس کے بعد یہ جو بات کی ہے کہ اب یہ 21ویں صدی کے اس دور میں جو روپا صدی گزر رہی ہے کہ کیا کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے
صحیح
لوگ جو ہیں.
جی افتخار صاحب میرے پاس اب وقت ختم ہو رہا ہے, بالکل جی میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. سلمان جی, سلمان عابد صاحب ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں ان پارٹیوں کے جو تحفظات ہیں ان کے پیش نظر حکومت کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں, اتحاد کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں, اور پاکستان کی سیاست کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ کہ جو اس وقت اتحادی جماعتیں ہیں ان کے جو اعتراضات ہیں تحفظات ہیں آنے والے چند دنوں میں یہ ریزالو ہو جائیں گے, لیکن یہ جو پاکستان کی سیاست میں جو اس وقت ایک گیم چل رہی ہے وہ گیم چلتی رہے گی, جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ڈیفیسٹ ہے مہاجرائی کا ہے, اور یہ جو ابھی میں نے جیسے پہلے کہا کہ وقتی ابال پیدا ہوا تھا مفاہمت کا, یہ وقتی طور پہ ہوگا, آگے جا کے پھر مہاجرائی کی سیاست چلے گی. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ ہم یہاں پر کسی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر عمران خان کی حکومت مضبوط ہوگی تو اس کا براہ راست نقصان جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم کو ہوگا, اس لیے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اتفاق رائے کی سیاست سے عمران خان کو مستحکم کیا جائے, اور اس طریقے سے عمران خان بھی نہیں چاہیں گے کہ اپنی اتنی پولیٹیکل اسپیس چلے تو وہ اپنے لیے کچھ زیادہ گراؤنڈ جو ہے نا وہ کریٹ کر سکے. تو مجھے تو پاکستان کے کانٹیکس میں اس وقت پولرائزیشن زیادہ نظر آ رہی ہے, اور جو اداروں کے درمیان جو خاص طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بڑھتا ہوا رول ہے وہ بھی مجھے بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, اور اس میں خود حکومت کے اندر بھی وہ فرسٹریشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ شاید جیسے بہت زیادہ اشتہارات ہمارے پاس نہیں ہے تو کسی اور کے پاس ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات, جناب افتخار چودھری صاحب, سلمان عابد صاحب, سب سبان کا بہت شکریہ. ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل, اب اپنے میزبان قمر عباس سے آپ کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
افغانستان میں سال 2019 کے دوران دو بڑے واقعات ہوئے، ان میں سے ایک امریکہ اور طالبان کے درمیان ممکنہ امن سمجھوتے کی جانب پیش رفت کا آغاز، اور دوسرا مکمل نگرانی میں صدارتی انتخابات کا انعقاد۔ اس پیش رفت کے براہ راست اثرات افغان عوام اور خصوصاً خواتین کے لیے اہم ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نجیبہ خلیل اور لیما نیازی نے امریکی اور افغان نمائندوں سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت خاص طور پر خواتین کے ساتھ کڑا رویہ رکھتی تھی، اور 2001 میں ان کے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد ملک بھر میں خواتین نے آزادی کا خیر مقدم کیا۔ 18 سال بعد 2019 میں بھی افغانستان میں طالبان کے ساتھ جنگ جاری رہی، اور امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات بھی 2019 کے آغاز میں ہی شروع ہوئے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان کے ارکان کرسی ہاولان اور ایڈم شیف کے خیال میں یہ بات اہم ہے کہ امن مذاکرات کے دوران خواتین کے تحفظات اور خدشات کو بھی سامنے رکھا جائے۔
One of the reasons why I've been an advocate for Afghan women and their health, Afghan women and their education.
امریکی قانون ساز کرسی ہاولان کا کہنا ہے کہ افغان خواتین ان کی صحت اور بہبود اور ان کی تعلیم کی وکالت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس تنازع میں خواتین کے بارے میں سوچ جائے، اور اس ضرورت کو بھی محسوس کیا جائے کہ نہ صرف معاشرے کے ہر شعبے میں ان کی شرکت کو لازمی بنایا جائے بلکہ امن کے عمل میں بھی ان کو شامل کیا جائے۔
Afghan women need to be at the table as part of the Afghan
government۔ امریکی قانون ساز ایڈم شیف کہتے ہیں کہ افغان خواتین کو افغان حکومت کے وفد کے ایک حصے کے طور پر مذاکرات میں شرکت کرنا چاہیے تاکہ ان فیصلوں میں وہ بھی شامل ہوں۔
قابل
افغان سیاستدان فوزیہ کوفی کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ دینا قبل از وقت ہے کہ طالبان مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم ابھی بھی طالبان کو افغانستان میں نبرد آزما دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے خواتین کی تعلیم اور حقوق کو چیلنج بھی کیا ہے۔ 2019 میں افغان صدر اشرف غنی نے تقریباً 300 ارکان پر مشتمل ایک امن مشاورتی اسمبلی کا آغاز کیا، جس کا مقصد امن مذاکرات کے دوران طالبان کے ساتھ بات چیت کی حدود و قیود کا تعین کرنا تھا۔ اس اسمبلی میں 30% خواتین
تھیں۔
اس امن مشاورتی اسمبلی کی رکن نظیفہ وکیلی کہہ رہی ہیں کہ اگر خواتین اظہار نہیں کرتی، امن کے لیے اپنی پالیسی اور تجاویز کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، تو پھر کوئی بھی خواتین کی نمائندگی نہیں کرے گا۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں فرح ناز فروتان جیسے خواتین کے حقوق کے علمبرداروں کے درمیان تحفظات پیدا ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک مہم کا آغاز کیا جسے مائی ریڈ لائن کہا جاتا ہے۔
مائی ریڈ لائن از دی وائس آف افغانستان فار سسٹینبل پیس۔
علمبردار فرح ناز فروتان کہہ رہی ہیں کہ مائی ریڈ لائن افغانستان میں دیر پا امن کے لیے اٹھائی جانے والی آواز ہے، جس کا آغاز 2019 میں اس وقت ہوا جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات بھرپور انداز میں جاری تھے۔ اس وقت ہمیں عوام کے تحفظات کا اظہار کرنا تھا کہ امن افغانستان کے تمام لوگوں کے لیے ہو اور محض چند تک محدود نہ رہے۔ اگرچہ 2019 کو طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے آغاز کے طور پر یاد رکھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رہے گی کہ خواتین نے بھی اپنے لیے آواز اٹھائی تھی۔ افغان صدارتی انتخابات میں 20 لاکھ ووٹروں میں سے تقریباً 31% خواتین تھیں۔ ایشیا فاؤنڈیشن کے ایک جائزے کے مطابق 86.6% افغان خواتین کی تعلیم کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی جائزے کے مطابق افغانستان میں پہلی مرتبہ 76% افغان خواتین کے گھروں سے باہر نکل کر کام کرنے کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ دوسری جانب خواتین کے امور کی افغان وزارت کے مطابق خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کے واقعات میں بھی 1% اضافہ ہوا۔ سپوج مائی وردک کا کہنا ہے کہ گھریلو تشدد میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وزارت ملک بھر میں خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دینے پر توجہ مرتکز کیے ہوئے ہے، اور صاف بات تو یہ ہے کہ اب خواتین اپنے گھروں میں بھی خاموش نہیں رہتی اور قانونی مدد حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی فعال ہو چکی ہیں۔ اور دوسری جانب سرکاری عہدوں پر 28% خواتین کام کر رہی ہیں۔
The contribution of women to civil service has maximized. انتظامی اصلاحات
اور سول سروس کمیشن کے احمد نادر نادری کہہ رہے ہیں کہ سول سروس میں خواتین کا حصہ بہت بڑھ چکا ہے. اگرچہ لاکھوں افغان خواتین کے دلوں میں طالبان کی واپسی کا خوف ابھی بھی زندہ ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ افغان لوگ خواتین کے معاشرے میں فعال کردار ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ حمایت کر رہے ہیں. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.